ساتھ عورت سے نکاح کرے، اور پھر جو اس کے جواز کے قائل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان مرد اہل کتاب عورت سے نکاح کر سکتا ہے، تو ان کی شرط بھی وہی ہے جو قرآن نے بیان کی ہے، کہ وہ صحیح اہل کتاب میں سے ہو اور وہ پاک دامن عورت ہو. محصنات کا لفظ سورہ مائدہ میں استعمال ہوا ہے، اور یہ شرط ہے کہ وہ پاک دامن ہو. اب وہ لوگ کے جو یورپ میں عورتوں سے شادی کرتے ہیں، یہ کہہ کر کہ اسلام نے مسلمان مرد کو اہل کتاب عورتوں سے نکاح کی اجازت دی ہے، تو کیا وہ عورتیں یقیناً اور واقعی پاک دامن ہوتی ہیں؟ جبکہ یورپ میں کسی پاک دامن عورت کا ملنا یہ بجائے خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس کا اعتراف خود اہل یورپ کرتے ہیں، اور لکھنے والوں نے اور اہل علم طبقے نے وہاں پہ یہ اعتراف کیا، بارہا کیا کہ ہمارے ہاں یہ چیز بالکل ہی یعنی ناممکنات میں سے ہے، محال ہے یہ چیز. اس غلیظ معاشرے میں رہ کر مسلمان عورت جو وہاں رہتی ہے وہ تو اپنے آپ کو پاک دامن رکھ سکتی ہے کہ وہ مسلمان گھرانے کی فرد ہے، لیکن وہ عورتیں جو وہیں کی ہیں، جو یہودی ہیں یا نصرانی ہیں، اور اس دور میں یہ بات بھی آیا ہے سب پہ، اور یورپ میں رہنے والے مسلمان بھی جانتے ہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو دینی اعتبار سے نہ یہودی ہیں نہ نصرانی ہیں، بلکہ ان کی اکثریت دہریوں پہ مشتمل ہے، ملحدین پہ مشتمل ہے، جو نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ انبیاء کو مانتے ہیں نہ دین کو مانتے ہیں نہ شریعت کو مانتے ہیں نہ کتاب کو مانتے ہیں، نہ حلال کو حلال سمجھتے ہیں نہ حرام کو حرام سمجھتے ہیں. خود بائبل جن چیزوں کو حرام قرار دیتی ہے ان کو وہ حرام نہیں سمجھتے، بائبل جن چیزوں کا حکم دیتی ہے اس پہ وہ عمل نہیں کرتے، بلکہ سرے سے اس کے وہ منکر ہیں. تو خود بائبل کی تعلیمات کی روشنی میں وہ غیر مسلم ہیں، اس لیے کہ بائبل ان کو کافر قرار دیتی ہے اور نجس قرار دیتی ہے جو مسیح کی تعلیمات سے نافرمانی کا ارتکاب کرتے ہیں، جو مسیح کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں. بائبل نے ان کو نجس اور غلیظ اور پلید کہا ہے، تو خود وہ اپنی کتاب کی روشنی میں، خود وہ صحیح معنوں میں وہ نہ نصرانی ہیں اور نہ یہودی ہیں. تو یہاں پر اس مسئلے کو بیان کیا گیا، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ سب سے پہلے جو چیز یہاں بیان ہوئی وہ لفظ شرک ہے، کہ مشرک اس سے نکاح کسی بھی طریقے پہ نہیں ہو سکتا. اور ظاہر ہے کہ اہل کتاب کا شرک شرک ہی نہیں رہا بلکہ وہ کفر سے بھی تجاوز کر گیا ہے، اور یہ خود قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. اب یہود یہ کہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ یہ کہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، اس کے بعد کیا گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ ان کو اہل کتاب سمجھ کے ان کے ساتھ نکاح کیا جائے؟ اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے جب اس بات کو پیش کیا گیا کہ صحابہ میں سے بھی بعض صحابہ نے سیدنا عمر کی خلافت میں بعض اہل کتاب سے خواتین سے نکاح کر لیا تھا، تو عبداللہ ابن عمر نے شدید غصے کے انداز میں ارشاد فرمایا کہ نافع یہ کہتے ہیں کہ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما کان اذا سئل عن نکاح النصرانیت والیہودیہ قال ان اللہ حرم المشرکات علی المؤمنین، ان اللہ حرم المشرکات علی المؤمنین ولا اعلم من الاشراک شیئا اکبر من ان تقول المرأة ربها عیسی وهو عبد من عباد اللہ. عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ایمان والے مردوں پہ مشرک عورتوں کا نکاح حرام کر دیا ہے، اور فرمایا کہ اس سے بڑا شرک اور کیا ہو سکتا ہے تو جس سے تم نکاح کرتے ہو اس کا یہ عقیدہ ہو کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، اس سے بڑا کوئی شرک ہے؟ تو اسی طریقے پہ ایک شرک تو جو ہے کہ جو اہل کتاب کا شرک ہے. اور پھر یہ جو غیر مسلم طبقہ ہے اس کے ظاہر ہے کہ دو بڑے حصے ہیں. ایک حصہ اہل کتاب پہ مشتمل ہے جو یہودی اور نصرانی ہے, اور دوسرا طبقہ غیر اہل کتاب پہ مشتمل ہے جو کہ عام غیر مسلم ہیں. تو اہل کتاب میں یہودی اور نصرانی, ان کے بارے میں اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ ان سے نکاح کسی بھی طریقے پہ درست نہیں ہے. نہ مسلمان مردوں کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی غیر مسلمہ عورت سے نکاح کریں, خواہ وہ یہودیہ ہو, نصرانیہ ہو یا دوسری کوئی کافرہ ہو. اور نہ کسی مسلمان عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی غیر مسلم مرد سے نکاح کرے, خواہ وہ یہودی ہو, نصرانی ہو یا کوئی دوسرے قسم کا غیر مسلم کافر ہو یا مشرک ہو. تو سب سے پہلے یہودیوں سے نکاح کی یہاں ممانعت ثابت ہوئی. سب سے پہلے یہود سے یہاں نکاح کی حرمت اور ممانعت ثابت ہوئی, اور اس کے بعد پھر نصرانیوں سے, اور اسی طریقے پہ مجوسی, ہندو, سکھ, ملحد اور دہریے, قادیانی اور وہ شیعہ, کہ جس شیعہ کا عقیدہ کفر کی حد تک پہنچا ہوا ہو, وہ روافض اور وہ شیعہ جن کے عقیدے میں کفر ہو, کہ وہ قرآن میں تحریف کے قائل ہوں اور صحابہ کے ارتداد کے قائل ہوں اور امہات المؤمنین پہ الزامات کے وہ قائل ہوں, اگر ان کے عقائد میں کفریہ عقائد موجود ہیں تو وہ بھی دوسرے کفار کے سے کافر ہیں, اور اگر ان کے عقائد میں کفر نہیں ہے, صرف تفضیل علی ہے باقی اصحاب پر, تو یہ کفر نہیں ہے اور اس کی وجہ سے ہم ان کو کافر قرار نہیں دے سکتے. اور اسی طرح وہ لوگ کے جو مسلمت یا اس کی کسی خاص صفت میں کسی دوسرے کو شریک کیا جائے, مثلا اللہ تعالی کا علم محیط ہے, وکان اللہ بکل شیء محیطا, آیت نمبر 126 سورہ نساء کی, یعنی اس کا علم ہر چیز کو گھیرنے والا ہے. اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسری ہستی کا علم بھی ہر شے پر محیط ہے اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے, تو ایسا عقیدہ رکھنے والا مشرک ہو گیا, کیونکہ کائنات کے ذرے ذرے کا عالم ہونا اللہ کی صفات مختصہ ہے اور اس میں غیر اللہ کی شرکت شرک ہے. اس زمانے میں یہ عام عقیدہ ہے کہ ہمارے پیر یا فلاں بزرگ یا پیغمبر علیہ السلام کو ذرہ ذرہ کا علم ہے, یہی شرک ہے. یہ عبارت ہے شیخ الہند کی جس میں انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ذات میں کسی کو اس کا شریک ٹھہرانا یا اللہ کی صفات میں سے کسی صفت کو مخلوق میں سے کسی کو دینا یہ شرک ہے, اور اس قسم کا عقیدہ رکھنے والا شخص مشرک ہے اور مشرک سے نکاح جائز نہیں ہے. تو یہ وہ اہم لوگ ہیں جن سے مسلمانوں کا رشتہ نہیں ہو سکتا, اور چونکہ نکاح کا معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی شہوات کو مکمل کرنے کے لیے کسی عورت سے نکاح کرتا ہے, بلکہ نکاح کی جو اہمیت ہے, جو فوائد ہیں, اور جن فوائد کی وجہ سے, جن حکمتوں کی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مستقل سنت کو بیان کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی, اس اہمیت کا معاملہ بڑا عجیب ہے اور اس کے فوائد بہت کثیر ہیں اور اس پر عمل نہ کرنے کے نقصانات بھی کثیر ہیں, اس لیے کہ یہ معاشرے میں ایک گھر بستا ہے اور اس گھر سے پھر کئی گھرانے آباد ہوتے ہیں, اور اس گھر میں بسنے والوں کا تأثر دوسرے لوگوں پہ پڑتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ یہ رشتہ اللہ کی توحید پہ قائم ہو, کہ یہ رشتہ بنتا ہی اس کے نام پر ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, اللہ کا نام بیچ میں آیا, اللہ کے نام میں اجنبی اور ایک دوسرے کو نہ پہچاننے والے, ایک دوسرے سے ناواقف دو انسانوں کو آپس میں باہم ایسا پیوست اور متصل کر دیا اور ایسا ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت اور الفت کو قائم کر دیا اور ڈال دیا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ نے اپنے نام کی برکت سے اس رشتے میں جو برکت اور جو الفت اور جو لذت اور جو حلاوت رکھی ہے وہ کسی اور رشتے میں نہیں ہے, یہ اللہ کے نام کی برکت ہے. اس لیے اس نے یہ کہا کہ دیکھو اس اللہ سے ڈرو جس کے نام کی برکت سے اور جس کی وجہ سے رشتے قائم ہوتے ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا, سورہ نساء کی پہلی آیت. اس لیے فرمایا کہ نکاح کا معاملہ صرف دو بول پڑھ کر کسی کو اپنے گھر لانا نہیں ہے, بلکہ یہ تو ایک مستقل اہم مسئلہ ہے, اور نکاح کی اہمیت اور اس کے فوائد اس کے بارے میں مستقل کسی اور مجلس میں انشاءاللہ ہم اس چیز کو بیان کریں گے. لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ اس نازک مسئلے پر اسلام نے اپنے ماننے والوں کی یہ رہنمائی کی ہے کہ تمہارے گھر میں کوئی مشرک نہ آنے پائے, تمہارے گھروں میں مشرکوں کا داخلہ بند ہے, نہ کوئی مشرک مرد تمہارے گھر میں داخل ہو نہ مشرکہ عورت تمہارے گھروں میں داخل ہو. اس لیے کہ اگر مشرک تمہارے گھروں میں داخل ہوئے تو صرف گھروں میں ہی داخل نہیں ہوں گے بلکہ تمہارے معاشرے کے اندر وہ شرک اور فساد کو پھیلائیں گے. تو جب اہل کتاب کے ساتھ نکاح کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا تو غیر اہل کتاب جو عام کافر ہیں ان کے ساتھ نکاح کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو کوئی بدبخت مجرم کسی ہندو عورت سے نکاح کر لے, یا کوئی ظالم کسی سکھڑی سکھ عورت سے نکاح کر لے جیسے کہ بعض لوگ کرتے ہیں, اور اس سے بڑا ظلم یہ ہے, یعنی یہ تو خود اپنی جگہ ایک ظلم ہے کہ کوئی مسلمان مرد کسی کافر عورت سے نکاح کرے, وہ عورت یہودیہ ہو نہ یا نصرانیہ ہو, اور اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ وہ اہل کتاب میں سے نہ ہو. نجس پلیت غلیظ گندی قوم اس کو یہ مسلمان اپنے گھر میں لائے اور اس سے پھر اس کی اولاد پیدا ہو, اور اس سے بڑا ظلم جو اس کائنات کا بدترین جرم ہے اور زمین کا سب سے بڑا جرم ہے وہ یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والی عورت کسی غیر مسلم سے نکاح کرے, اس سے بڑا ظلم اس زمین پر اور کوئی نہیں ہے, ہاں وہ یہودی ہو اور یا نصرانی ہو. اور اس سے بڑا ظلم پھر یہ ہے کہ مسلمان عورت کسی ہندو سے نکاح کر لے جو کائنات کی غلیظ ترین مخلوق, پیشاب پینے والے اور گائے جیسے گند کے غلاظت کے ڈھیر کو پوجنے والی گندی قوم اس کو یہ اپنا شوہر بنائے اور اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارے. خسر الدنیا والآخرہ, اس قسم کی عورتوں اور اس قسم کے لوگوں پہ اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت اور پوری مخلوق کی لعنت برستی ہے, اور اس سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اس لیے اس مسئلے پہ ہمیں خاص طور پہ اپنے مسلمان بھائیوں میں اور اپنی مسلم برادری میں اس بات کو عام کرنا ہے کہ جب رشتوں کا معاملہ ہو, رشتہ جب دیا جائے یا جب رشتہ کہیں کیا جائے تو سب سے پہلی چیز ایمان کو دیکھا جائے, اس کے بعد عمل صالح کو دیکھا جائے. اور یہ ہم نے پچھلے ہفتے وہ حدیث پڑھی ہے جس میں سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ ارشاد ہم نے پڑھا کہ تنکح المرأۃ بأربع, عورت سے چار وجوہ اور چار بنیادوں, چار اسباب, چار خوبیوں, چار صفات کی وجہ سے نکاح کیا کرو. اور ہم نے تفصیل سے بیان کیا کہ اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ لدینہا, جمالہا بھی ہے اور مالہا بھی ہے, حسبہا بھی ہے, لیکن سب سے اہم چیز اس کے جمال سے, اس کے مال سے, اس کے حسب نسب سے, یہ تین چیزیں, ان سے سب سے زیادہ اہم چوتھی چیز ہے وہ ہے ولیدینہا. فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ ضربت یداک, ارشاد فرمایا کہ دیندار عورت اگر تمہیں مل گئی تم کامیاب ہو گئے. فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ, دین والی عورت مل گئی تو فرض فرض تم کامیاب ہو گئے. غریبت یداک, تم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو خیر اور برکت سے بھر لیا, یا اپنے دونوں ہاتھوں کو خیر اور برکت میں داخل کر دیا. تو اس لیے یہ مہم, یہ نہایت ہی اہم مسئلہ ہے, اور خاص طور پہ یورپ میں, امریکہ اور کینیڈا اور دوسرے یورپین ممالک میں بہت سارے مسلمان وہاں کی نیشنلٹی کی وجہ سے اور گرین کارڈ یا دوسری بعض سہولتوں کو حاصل کرنے کے لیے اہل کتاب عورتوں سے نکاح کر لیتے ہیں. اگر کسی مسلمان کو اس معاشرے میں ایسی کوئی عورت ملتی ہے جو یہودیہ, نصرانیہ یا دوسری غیر مسلم قوم سے تعلق رکھتی ہے, اور اس کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ عورت اسلام کو سمجھنا چاہتی ہے, اور اگر اسلام کو قبول کر لے, اور اگر میں اس کو اسلام کی دعوت دوں تو یہ اسلام کو قبول کر لے گی, اور اگر اسلام کو قبول کر لے تو اچھی مسلمان عورت بن کے زندگی گزارے گی. ہدف اس مسلمان شخص کا یہ ہو کہ اس اللہ کی بندی کو میں جہنم کی ہمیشہ ہمیشہ کی آگ والی زندگی سے بچا لوں. اگر یہ نیت ہے اور یہ ہدف ہے تو پھر یہ بہت بڑی نیکی ہے. اگر نیت میں گرین کارڈ نہیں ہے اور ڈالر اور پونڈز کمانے نہیں ہیں اور وہاں کی نیشنلٹی نہیں ہے, ایسا بہت کم ہوتا ہے. تو اگر نیت یہ نہیں ہے, نیت یہ ہے کہ یہ اللہ کی بندی, اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی آگ والی زندگی سے میں بچا لوں, اگر اس نیت کی وجہ سے کوئی مسلمان مرد کسی غیر مسلم عورت سے نکاح کرتا ہے اور وہ اسلام کو قبول کر لیتی ہے, وحسنت اسلام, اور اسلام اچھے طریقے پہ قبول کرتی ہے, اس پہ عمل کرتی ہے, تو یقیناً یہ بہت بڑی نیکی ہے, اللہ کے ہاں اس کے لیے بہت بلند مقام ہے. اور لیکن اگر ایسا نہیں ہے, کسی دنیاوی غرض سے اگر کوئی شخص غیر مسلم عورت سے شادی کرے تو یہ چیز اسلام میں جائز نہیں ہے. اور پھر بعض لوگ آتے ہیں, مسئلہ پوچھتے ہیں, تو عموماً ان سے ہم کہا کرتے ہیں کہ دیکھو, یہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک صحابی جب آیا اور ایک مسئلے کے بارے میں پوچھنا چاہا, تو آپ نے پہلے اس سے یہ کہا کہ دیکھو, مسئلہ بتایا اور پھر یہ کہا کہ استفتی قلبک, اپنے دل سے پوچھو, اپنے دل سے بھی پوچھ لو. تو تم جو اہل کتاب عورتوں سے نکاح کے جواز کے دلائل ہمیں دیتے ہو, تم اپنے دل سے پوچھو کہ کیا تم یورپ میں رہنے والی عورتوں کی پاک دامنی اور یورپ میں رہنے والی عورتوں کی زندگی کے حسن معاشرت کے بارے میں مطمئن ہو؟ اگر تم مطمئن ہو تو ایک چھوڑ کے چار سے نکاح کرو, کیونکہ نکاح تم نے کرنا ہے. ہم نے تو الحمدللہ کر لیا, ہم نے نکاح نہیں کرنا. جو پوچھنے والے لوگ پوچھتے ہیں ان سے ہم یہی کہتے ہیں کہ نکاح تم نے کرنا ہے اور تم نے زندگی گزارنی ہے, نہیں کل کو ایسا لگا کہ وہ تمہیں طلاق دے دے. اور پھر یہ گھروں کے گھر اجڑ گئے اور خاندانوں کے خاندان تباہ ہو گئے کہ جب لڑکوں نے وہاں پر یہودنوں سے اور نصرانی عورتوں سے نکاح کیا اور انہوں نے ظاہری طور پہ اسلام میں قبول کر لیا, لیکن دو چار بچوں کی پیدائش کے بعد جب بات بڑھی اور مرد نے اس کو پردہ کرنے پہ, نماز پڑھنے پہ اور اس بات پہ مجبور کیا کہ وہ اچھی زندگی گزارے, اور اس کو منع کیا کہ اب تم میری بیوی بن گئی ہو, اب تمہارے بوائے فرینڈز وغیرہ یہ نہیں چل سکتے, اور یہ بازاروں میں کھلے طور پہ گھومنا اور یہ دوسری چیزیں یہ اسلام میں منع ہے, تو اس صورت میں پھر اختلافات پیدا ہوتے ہیں, اور پھر ظاہر ہے کہ وہاں پہ جو اہمیت مرد کی ہے اس معاشرے میں وہ سب کو پتا ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. حتیٰ کہ جب عدالت میں وہ جاتا ہے تو عدالت کا جو معاملہ ہے وہ بھی سب کو پتا ہے کیا ہوتا ہے. تو ہوا یہ کہ 20-20 اور 40-40 سال کی کمائیاں وہ ان لوگوں نے اپنے ہاتھ سے اس عورت کے حوالے کر دیں عدالتی فیصلے کی وجہ سے, جس پہ انہوں نے اپنی پوری زندگی صرف کی تھی. اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ صرف مال لے کے جان چھوٹ جاتی, وہ بچیاں اور وہ بچے وہ بھی ماں کے پاس چلے گئے جن کو وہ اس ماحول میں ان کی تربیت کر رہی ہے اور کرے گی جو سب کے سامنے ہے. اب یہ شخص زندگی کے آخری ان ایام میں سب کچھ ہارنے کے بعد پھر آ کے ہم سے مسئلہ پوچھتا ہے اور پھر اپنے ماں باپ کے پاس جا کے روتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. جل چکا جب کھیت نہیں برسا تو پھر کس کام کا. اب جب سب کچھ تم لٹا چکے اور سب کچھ تباہ و برباد کر چکے تو اب وہ بچے اور وہ بچیاں جو یہودی بنیں گے یا نصرانی بنیں گے یا دین سے بالکل باغی بنیں گے اور زندگی بھر جن جرائم کا ارتکاب کریں گے ان میں اس شخص کا برابر کا حصہ ہے. اس لیے یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے اور یہ بڑا نازک اور حساس مسئلہ ہے. وہ لوگ کہ جن کے بیٹے اور جن کی اولاد کم عمری میں پڑھنے کے لیے یا ملازمت کے حصول کے لیے یورپ چلے جاتے ہیں ان کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ وہ ان کو وہاں بھیجنے سے پہلے ان کا نکاح کر دیں, ان کی شادی کر دیں اور ان کی بیوی کو ان کے ساتھ وہاں بھیجیں تاکہ اس ماحول میں رہ کر یہ بچہ اور یہ لڑکا اور یہ بھائی اور یہ مسلمان گمراہ نہ ہو, اپنے ایمان کو کسی کے ہاں گروی نہ رکھے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے خاندان کے لیے ذہنی پریشانی کا سبب نہ بنے. انسانی رشتے نہایت اہم رشتے ہیں. تو اس لیے عموماً کثرت سے سوالات آتے ہیں, لوگ آ کے پوچھتے ہیں, تو ہم نے بارہا اس چیز کو بیان کیا کہ عقل مند شخص وہ ہے کہ جو حالات کا دور اندیشی سے پہلے سے سوچ سمجھ کے تدارک کریں. تو اس میں یہی ہے کہ انسان سب سے پہلے اس آیت پہ ہم نے عمل کرنا ہے کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور وہ یہی ہے کہ انسان اپنی اور اپنے گھر والوں کی ایمان اور توحید پہ تربیت کرے. عقائد صحیح اگر اس شخص کے ہاں موجود ہیں تو انشاءاللہ کسی بھی مقام پہ اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. تو یہاں اس آیت میں سورہ بقرہ کی اس اہم آیت میں اس چیز کو اللہ نے بیان کیا کہ تم لوگ نہ تو تم میں کے مرد کسی غیر مسلم عورت سے نکاح کر سکتے ہیں اور نہ تم میں کی کوئی عورت کسی غیر مسلم مرد سے نکاح کر سکتی ہے. اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات ان غیر مسلموں کا مال, ان کا جمال اور ان کے معاشرے کی رنگینیاں تمہیں دھوکے میں ڈال دیتی ہیں. تو کہا کہ یہ گوری چمڑی کو دیکھ کے تم دھوکے میں نہ پڑ جانا. اگر یہ اپنے حسن و جمال میں کسی بھی طرح کی ملکہ جمال کیوں نہ ہو لیکن اگر کافرہ ہے اس کے مقابلے میں ایک بدصورت عورت اور وہ لونڈی اور کنیز کیوں نہ ہو اللہ کو وہ اچھی معلوم ہوتی ہے, تمہارے لیے بہتر ہے. بلال رضی اللہ عنہ جو حبشے سے آئے تھے اور کالے تھے, اللہ کے ہاں جو مقام بلال کو ملا وہ سب کو پتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی شب جب جنت کی سیر کو جاتے ہیں تو جنت میں آپ جوتوں کی آواز سنتے ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے ہیں, آگے آگے آپ سے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے. یعنی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی سبقت لے گیا وہ شخص. جوتوں کے چلنے کی آواز جب آپ نے سنی, جب پوچھا تو کہا گیا کہ یہ بلال کے چلنے کی اور بلال کے جوتوں کی آواز ہے. تو جب آپ نے واپس آ کے بلال سے پوچھا تو انہوں نے یہ کہا کہ میں ہر وضو کے بعد دو رکعت تحیت الوضو پڑھ لیا کرتا ہوں. تو دیکھیے بلال جو کہ عبد ہے, غلام ہے, لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت نے اس کو ایسا سردار بنایا کہ عمر اور ابو بکر ان کی آمد پہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارا سردار آ گیا, یہ ہمارا سردار آ گیا. اور ایک موقع پہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور بلال کے بارے میں غالباً سیدنا عمر نے یہ کہا کہ یہ ہمارا سید و سردار ہے جس نے ہمارے اس سید و سردار کو آزاد کیا. یعنی انہوں نے اس وقت ابو بکر اور بلال کے لیے ایک ہی جملہ استعمال کیا, یعنی فرمایا کہ ابو بکر چونکہ بڑے اچھے گھرانے کے آدمی تھے, بڑے آدمی تھے, انہوں نے اس غلام کو آزاد کیا. یعنی فرمایا, بلکہ فرمایا نہیں, اس ہمارے سید نے اس ہمارے سید کو آزاد کیا. تو صحابہ ان کا اکرام کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ کا رسول ان کا اکرام کرتا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ ارحنا یا بلال, بلال تم اذان دے کر ہمارے دل کو راحت اور سکون اور چین اور آرام پہنچاؤ. حالانکہ ان کی زبان میں بھی لکنت تھی, شین ان کا صحیح نہیں نکلتا تھا, لیکن اللہ کو شین کی غلط ادائیگی بھی پسند تھی, اللہ کو ان کی شین کی غلط ادائیگی بھی پسند تھی. اس لیے کہ اللہ حسب نسب کو نہیں دیکھتا, اللہ مال اور شکل و صورت کو نہیں دیکھتا, اللہ انسان کے دل کو اور اس کے عمل کو دیکھتا ہے. عمل اور دل کو دیکھا جاتا ہے, یہ ظاہری رنگینیاں سب دھوکا ہے, حسن و جمال کچھ بھی نہیں, یہ سب دھوکا ہے, حقیقت تو وہ انسان کا اصل عمل ہے. اس لیے فرمایا وَلَأَمَتُ الْأَمَ اور عبد پہ لام داخل کر کے یہ بتا دیا کہ لونڈ, اس کا ترجمہ تک اگر ہم کریں زیادہ مناسب ہے, کہ لونڈی تک یا لونڈی بھی مسلمان ہو مومنہ ہو وہ مالدار عورت سے زیادہ بہتر ہے. اگر عورت مشرکہ ہے, مالدار ہے اور بڑے خاندان کی ہے, صاحب اقتدار ہے, لیکن ہے مشرکہ تو وہ ملعون ہے. اور اگر اس کے مقابلے میں کوئی عورت غریب ہے, بدصورت ہے, چھوٹے خاندان کی ہے, اور یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ خاندان اور حسب نسب چھوٹے بڑے نہیں ہوا کرتے, یہ تو ہماری تقسیم ہے. اللہ نے خاندانوں کی تقسیم چھوٹے اور بڑے پن کے لیے نہیں بنائی, انسان کی پہچان اور تعارف کے لیے بنائی ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. قبائل اور خاندان, قبیلے, یہ اس لیے بنائے گئے ہیں کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو, یعنی یہ معلوم ہو کہ اس کا تعلق فلاں خاندان سے ہے, یہ فلاں قبیلے کا ہے, یا فلاں خاندان کا ہے. خاندان چھوٹے بڑے اچھے برے نہیں ہوا کرتے, انسان کا عمل یہ بتاتا ہے کہ یہ اچھا ہے کہ برا ہے. عمل اگر اچھا ہو تو حبشے سے آیا ہوا بلال کعبے کے حرم کی دیوار کے اوپر چڑھ کے فتح مکہ کے دن اذان دیتا ہے, اور اگر ایمان نہیں ہے تو مشرکین مکہ اور مکہ کے بڑے بڑے سردار اس دن ذلیل اور رسوا ہو جاتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ اگر رشتے میں تمہیں کوئی مسلمان مرد ایسا ملتا ہے کہ جو ایمان والا ہے, عمل صالح اس کے ہاں موجود ہے, مومن ہے اور صالح ہے, شکل و صورت مال حسب نسب خاندان کے لحاظ سے کمزور اور چھوٹا ہی کیوں نہ ہو, لیکن یہ بہتر ہے اس شخص سے کہ جو مال حسن و جمال خاندان کے لحاظ سے بڑا ہو, ایمان اور عمل صالح کے لحاظ سے کمزور ہو, اس سے یہ بہتر ہے. اس لیے عبد پر اور اما پر لام لگایا, لونڈی تک بہتر ہے, غلام تک بہتر ہے, بشرطے کہ ایمان ہو اور عمل صالح ہو. اور اگر ایمان نہیں ہے, عمل صالح نہیں ہے, تو اللہ کے ہاں ایسے آدمی کی کوئی وقت نہیں. یہ رشتے کا یہ ہے اصل میں میزان, یہ ہے پیمانہ, یہ ہے معیار جس پہ پرکھا جاتا ہے. یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ خاندان کیا ہے, رشتہ آیا تو اس کا مال کتنا ہے, بینک بیلنس کتنا ہے. تو کسٹم میں اگر آفیسر ہے پھر تو بغیر پوچھے رشتہ ہو گیا. اس لیے, اور اگر وہ اب کیا نام لیا جائے, اس لیے یہ بھی دیکھا یہ جاتا ہے کہ دنیاوی اعتبار امریکہ امریکہ یورپ میں ہے, پھر تو آخر بنگا کے رشتہ دے دیتے ہیں, بعد میں روتے ہیں کہ جی وہاں تو اس نے روتی اور رکھی ہوئی, تم نے صرف اس لیے بیٹی کا رشتہ دیا کہ وہ اس کے پاس امریکہ کا گرین کارڈ ہے, آنکھیں بند کر کے بیٹی اس کے حوالے کر دی. تو یہ ہے معاملہ کہ ایمان کو اور عمل صالح کو دیکھا جائے گا. یہاں پر جو معاملہ ہے غلاموں کا, اس کے بارے میں اس سے پہلے بھی کئی دروس میں وضاحت کی گئی ہے, اسلام میں غلامی کا تصور کوئی نہیں ہے. یہ جو اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے یہ غلط ہے. اسلام میں جس زمانے میں غلامی کا تصور تھا, وہ عرب معاشرے میں یہ چیز پہلے سے موجود تھی, اسلام نے آ کر اس کو سدھارا اور اس کی اصلاح کی. حالانکہ یورپ میں آج تک یہ ہوتا رہا ہے کہ جنگی قیدی جب گرفتار کیے جاتے ہیں تو ان کو قتل کر دیا جاتا ہے, اور کوئی کسی سے نہیں پوچھتا کہ جنگی قیدی کہاں گئے, یا ان کو بیگار کیمپوں میں رکھا جاتا ہے، ان سے مزدوری لی جاتی ہے حتیٰ کہ وہ گل سڑ جاتے ہیں. اسی طریقے پہ اگر عورتیں جنگی قیدیوں میں شامل ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ ہر برائی والا معاملہ اور ہر برا سلوک کیا جاتا ہے. اسلام نے آ کر انسانیت پر رحم کیا اور یہ بتایا کہ جنگ کے دوران جو لوگ جنگی قیدی بنتے ہیں ان کے لیے اسلام کے ہاں تین صورتیں ہیں. ایک صورت جو قرآن سے، احادیث سے، سیرت سے ثابت ہے، تو کہ تینوں ثابت ہیں، وہ یہ کہ یا تو ان کا تبادلہ کیا جائے، جو مسلمان قیدی گرفتار ہوئے ہیں ان کے بدلے ان کو چھوڑ دیا جائے، یعنی مسلمان قیدیوں سے ان کا تبادلہ ہو. اور دوسری صورت یہ ہے کہ جو گرفتار ہوئے ہیں اگر یہ غلامی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں اور غلام نہیں بننا چاہتے تو فدیہ دے کر اپنے آپ کو چھوڑا لیں. اور تیسری صورت جو ذرا پیچیدہ اور مشکل ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کا تبادلہ بھی نہیں ہو سکتا اور فدیہ بھی کوئی دینے والا نہیں ہے تو اب ان جنگی قیدیوں کا کیا کیا جائے. اس صورت میں اگر اس طریقے کا رویہ ان کے ساتھ برتا جاتا جو یورپ میں جرمن نے دوسروں کے ساتھ کیا، پہلی جنگ عظیم میں، دوسری جنگ عظیم میں اور آج تک ہوتا رہا ہے گوسنہ ہرسک میں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ان ظالموں نے کیا، اور یہ خود آپس میں جب لڑتے ہیں تو جو کچھ کرتے ہیں سب کو پتا ہے، لیکن اسلام کا معاملہ اس کے برعکس بالکل انسانی اور رحم دلی پہ مشتمل ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ان کو گھروں سے نکال دیا جائے، کیمپوں میں رکھا جائے، ان کے ظلم کیا جائے تو یہ زیادتی ہے. ان کو گھروں میں رکھا جائے اور گھر کے عام فرد کی حیثیت سے یہ گھر والوں کے ساتھ زندگی گزاریں، اس کو یورپ ظلم کہتا ہے. حالانکہ یہ ظلم نہیں ہے، یورپ خود انسانوں پہ ظلم کرتا ہے. اور جتنے انسانیت انسانوں کو بلکہ کائنات کی دوسری مخلوق کو تکلیف پہنچانے والی دوائیں ہیں، ہتھیار ہیں، یورپ بناتا ہے. مسلمانوں نے آج تک کوئی ایسا ہتھیار نہیں بنایا، کوئی ایسی دوا نہیں بنائی جو انسانیت کے خلاف استعمال ہوتی ہو. یہ ظالم ایسی دوائیں استعمال کرتے ہیں سمندر کی مچھلیاں تک ان کے شر سے محفوظ نہیں ہیں، سمندری اور پانی کی جو مخلوق ہے وہ ان کے شر سے محفوظ نہیں ہے، صحراؤں میں بسنے والی مخلوق ان کے شر سے محفوظ نہیں ہے، انسانوں کی بستیوں میں رہنے والے انسان ان کے شر سے محفوظ نہیں ہے. ایٹم یورپ بناتا ہے اور کیمیائی ہتھیار یورپ بناتا ہے اور کیمیائی گیس یورپ بناتا ہے، پھر بھی وہ رحم دل ہے. اسی مسلمان ملک نے، مسلمان فرد نے آج تک ان ہتھیاروں کو استعمال نہیں کیا، پھر بھی مسلمان بنیاد پرست ہے اور مسلمان انسانیت کا دشمن ہے. یہ عجیب عدل ہے اور یہ عجیب ظلم ہے جو مسلمانوں اور اسلام کے خلاف کیا جا رہا ہے. اسلام نے وہ اصول دیے ہیں جو عین فطرت کے مطابق ہیں اور جن سے انسانیت ارتقائی مراحل سے گزر کے اپنے اصل ہدف تک پہنچتی ہے. مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، ان کے لیے اسلام نے حد مقرر کی ہے. اسلام نے کبھی بھی اپنے ماننے والوں کو کھلی چھٹی نہیں دی، بلکہ ماننے والوں پر نہ ماننے والوں کے مقابلے میں زیادہ سختی اور زیادہ حدیں قائم کی گئی ہیں. ان کا حدود اللہ کہہ کر ایک حد بندی کر دی گئی کہ یہاں سے آگے تم نہیں جا سکتے. اسلام میں لونڈی اور غلام کا تصور یہ ہے کہ جنگ کی حالت میں جو لوگ لڑتے ہوئے یا لڑنے والے کافروں کی مدد کرتے ہوئے گرفتار ہوں ان کو لونڈیاں اور غلام بنایا جائے، جو لوگ جنگ سے غیر متعلق ہوں ان کو نہ چھیڑا جائے. یورپ اس طرح نہیں کرتا، وہ شہروں پہ بمباری کرتا ہے، یورپ ملکوں پہ بمباری کرتا ہے، یورپ مسجدوں کو شہید کرتا ہے. اسلام اپنے ماننے والوں سے یہ کہتا ہے کہ کسی بھی مذہب کی عبادت گاہ کو تم نے نہیں چھیڑنا، اور ان کے جو مذہبی بڑے لیڈر ہیں ان کو تم نے کچھ نہیں کہنا، عورتوں اور بوڑھوں کو تم نے ہاتھ نہیں لگانا، درختوں اور فصلوں کو تم نے نہیں چھیڑنا، گھروں اور عمارتوں کو تم نے تباہ نہیں کرنا، راستوں اور سڑکوں کو تم نے خراب نہیں کرنا، اور جو ہسپتالیں اور دوسرے وہ ادارے ہیں کہ جن سے لوگوں کی زندگی اور روزمرہ امور وابستہ ہیں ان کو تم نے نہیں چھیڑنا. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. اس کے مقابلے میں یورپ جب سے لڑتا ہے، یورپ کے جو آپس میں لڑتے ہیں
سب کے سامنے ہے،
کوئی قید نہیں، کوئی حد نہیں، دشمنی میں سب کچھ جائز ہے. اسلام میں دشمنی میں بھی سب کچھ جائز نہیں ہے، اسلام نے دشمنی میں بھی حد مقرر کی ہے. اسلام سے زیادہ عدل انسانیت کو کہیں اور نہیں مل سکتا. ایسا عجیب دین ہے کہ لڑائی میں بھی عدل کو قائم رکھو. عجیب دین ہے کہ جب دشمن سے مقابلہ ہو، دشمن سے مقابلے میں بھی عدل اور اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو. غیر مسلم کو تم تکلیف نہیں پہنچا سکتے الا یہ کہ حالت جنگ ہے. اگر حالت جنگ نہیں ہے تو یہ نہیں کہ کہیں غیر مسلم نظر آیا آپ نے اس کو مارنا شروع کر دیا، اس کا مال مال غنیمت سمجھ کے لینا شروع کر دیا. نہیں، یہ تو مخصوص وقت کے حالات ہیں. مخصوص وقت جب ہو اس وقت اس کا مارنا، اس کا مال لینا جائز ہے، عام حالت میں جائز نہیں ہے. عام حالت میں تو آپ اس کو تحفظ دیں گے، ان کے حقوق اسلام نے مقرر کیے ہیں. کون سا وہ مذہب ہے جو اپنے نہ ماننے والوں کے حقوق مقرر کرتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو اور اپنے ماننے والوں کی حکومتوں کو پابند کرتا ہے کہ وہ غیر مسلموں کو یہ حقوق مہیا کریں اور ان کو بھی حقوق دیں؟ وہ لونڈیوں اور غلاموں کا مسئلہ ہے، اور اس کے بارے میں اسلام میں تین صورتیں ہیں: یا جنگی قیدیوں کو ان کا تبادلہ کیا جائے، یا فدیہ لے کے ان کو چھوڑا جائے، اور یا اگر یہ دونوں صورتیں نہیں تو ان کا اپنے معاشرے میں باعزت مقام دیا جائے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا معمول یہ رہا کہ وہ غلام آزاد کرتے رہے. کسی بھی حدیث یا کسی بھی تاریخ کی کتاب میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کسی صحابی نے 10,000 غلام لیے خریدے، بلکہ ہر کتاب میں یہ لکھا ہے کہ حتیٰ کہ عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں بعض روایات سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے 30,000 غلاموں کو آزاد کیا. صحابہ جب اللہ کی کتاب کی آیات سنتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے مبارک ارشادات سنتے کہ ایک گردن کو چھڑانا کتنا بڑا اجر، کتنا بڑا ثواب ہے، تو وہ سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں پیسے دے کے غلاموں کو آزاد کرتے. بلکہ ایک وقت ایسا آیا کہ غلام اور کنیزیں باقی ہی نہ رہیں. تو صحابہ کا عمل یہ بتاتا ہے کہ صحابہ نے لوگوں کو آزاد کیا، نہ کہ غلام کیا. یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر نے ایک موقع پہ کہا کہ لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا ہے، تم نے کب سے ان کو غلام بنانا شروع کر دی؟ اسلام انسانیت کو غلام بنانے کے لیے نہیں آیا. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اسلام انسانوں کو اللہ کی غلامی میں دیتا ہے، اور یہ وہ غلامی ہے کہ اس سے اچھی آزادی اور کوئی نہیں ہے. جس طریقے پہ شہید کی موت، اس سے اچھی زندگی اور کوئی نہیں ہے. اسی طرح اللہ کی غلامی کا توق یہ سارے جہاں اور دنیا بھر کی آزادی سے کہیں زیادہ عمدہ چیز اور اچھی چیز ہے. تو یہ ہے وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. مشرق عورت اور مشرق مرد یہ چونکہ آگ والا عمل کرتے ہیں، اللہ کی ذات و صفات میں شرک کرتے ہیں، اور مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس لیے کہا کہ جو مشرکوں سے تعلق اور دوستی اور محبت اور الفت رکھے گا وہ ان کے ساتھ جہنم کی آگ میں جائے گا. اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے، تمہیں مغفرت اور جنت سے نوازنا چاہتا ہے. اس لیے تم سے یہ کہتا ہے کہ رشتے ایک دوسرے کے ہاں کرو، مشرق کو نہ رشتہ دو، مشرق سے نہ رشتہ لو. رشتہ مسلمان موحد کو دو، اور مسلمان موحد کے ہاں سے رشتہ کرو. اچھے عقیدے والوں کے ہاں سے رشتہ داریاں ہوں گی تو رشتوں میں برکتیں ہوں گی، اور فساق و فجار دین دشمنوں اور گندے لوگوں سے دوستی اور رشتے رکھو گے، دنیا کا بھی خسارہ اور آخرت کا بھی خسارہ. وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اللہ تعالیٰ خود اپنی آیات کو بیان کرتا ہے، احکامات کو بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، اور نصیحت یہی ہے کہ اللہ نے جو کچھ کہا اس پہ عمل کیا جائے، جن چیزوں سے منع کیا ان سے دور رہا جائے. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.